بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکم مئی 2015، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں یوم مئی کے حوالے سے انسانی حقوق کا تحفظ صرف اسلام میں ہے کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، خطبات جمعہ میں قرآن مجید کا ایک ترتیب وار مطالعہ بھی جاری تھا، آپ کے علم میں ہے. سورۃ طلاق کے بعد ہم نے سورۃ تحریم کا آغاز کیا، اور ایک نشست میں ابتدائی تین آیات جو ہیں وہ ہم پڑھ سکے تھے، لیکن آج میں اس کو موقوف کرتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ اس کا تسلسل اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا، یوم مئی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر اس میں سے کچھ وقت بچ گیا تو کچھ ان آیات کو بھی آگے ہم بڑھائیں گے. آج ذرا ترتیب مختلف کی. عنوان میں نے بنایا اس آیت کو جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ میں خطبے میں، عربی خطبے میں اس آیت کی تلاوت اہتمام سے کرتا ہوں، سورہ حدید کی آیت نمبر 25. اس آیت کے بارے میں والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی انقلابی آیت ہے. اس کا تعلق یوم مئی سے کیا ہے وہ بھی بات واضح ہو جائے گی، بہت گہرا تعلق ہے. اور اس کے اندر انقلابیت کا جو پہلو ہے وہ اصل موضوع نہیں ہے، لیکن وہ ضمن تو آئے گا. فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، روشن تعلیمات کے ساتھ، واضح ہدایات کے ساتھ. معجزات بھی دیتے رہے ہیں نبیوں کو اور رسولوں کو. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم ان کے ساتھ نازل کرتے تھے دو چیزیں، ایک کتاب اور ایک میزان. میزان کا مطلب وہی ہے جو ہم اردو میں ترازو کہتے ہیں اور انگریزی میں بیلنس. اور یہ میزان سمبل کس چیز کا ہے؟ پوری دنیا میں اس بیلنس کو سمبل کس بات کا قرار دیا جاتا ہے؟ عدل و انصاف. لہذا جو ہائی کورٹ ہوگی یا سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہوگی تو اس کے پر وہ اعتراض نصب کر دیا جائے گا، یہ ہے میزان. رسولوں کو دو چیزیں دے کر بھیجا گیا، ایک کتاب اور ایک میزان. کتاب کیا ہے؟ کتاب ہدایت. ہر نبی پر وحی آئی. رسولوں کو صرف ہدایت ہی نہیں دی گئی، انہیں پورا نظام بھی عطا کیا گیا کہ اس نظام کو قائم کرنا ہے. ایک ہدایت یہ ہے کہ میں خود کیسے اللہ کا نیک بندہ بنوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں کامیاب قرار دے دے. جو میری زندگی کا اصل مقصد ہے، میں تو بھیجا گیا ہوں آزمائش کے لیے، یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اچانک کسی وقت ختم ہو جائے گی، ابدی زندگی تو وہ ہے، اور وہ اگر برباد ہو گئی تو سب کچھ برباد گیا۔ وہ ہدایت ہر انسان کو چاہیے، وہ سب سے اہم ہے، بنیادی سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے لیے کتابیں نازل ہوئیں، اس کے لیے وحی اتری، اس کے لیے نبی اور رسول بھیجے، لیکن رسولوں کو اضافی چیز ایک اور دی گئی، وہ ہے میزان۔ دنیا میں یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر نظام کیسا قائم ہونا چاہیے جو عدل و انصاف پر مشتمل ہو، وہ نظام بھی دیا گیا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، دنیا میں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، استحصال نہ ہو۔ آج ساری بات کیا ہو رہی ہے؟ مزدوروں کا استحصال ہو رہا ہے، فلاں کا استحصال ہو رہا ہے، فلاں کا استحصال ہو رہا ہے، یہ سارے آج تو ساری جنگ حقوق کی جنگ ہے، آخرت کو تو بھولے بیٹھے ہیں، اب تو سارا مسئلہ دنیا کا ہے۔ اس دنیا کے لیے کامل عادلانہ نظام بھی رسولوں کو دیا گیا تھا اور ذمہ لگایا گیا تھا کہ اس کو قائم بھی کرنا ہے، صرف کتابوں میں نہیں رہے گا، تلاوت کے لیے، ثواب کے لیے اس کی تلاوت کرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ میزان اس لیے دی گئی تھی تاکہ نصب کیا جائے، اس کے مطابق سارے معاملات طے ہوں، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں۔ اور اس مقصد کے لیے آیت کے اگلے حصے میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے فولاد بھی نازل کیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی قوت ہے جنگی۔ اس آیت کو پڑھنا اور اس کو بیان کرنا 21ویں ترمیم کے پتہ نہیں خلاف ہے یا اس کے اندر گنجائش ہے یا نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت کا جو ضابطہ بن چکا ہے، گردن زدری بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ ایسی بات کی جا رہی ہے، اس میں بڑی قوت ہے جنگی، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے فولاد کی قوت استعمال کرنی پڑے گی، جو مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو پیر تسبہ با بن کر جو ہے وہ غریبوں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی اس نظام کو نہیں آنے دیں گے، اس کے لیے ان کے سرکوبی کے لیے فولاد اتارا ہے۔ یہ ہے وہ آیت۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ایک اور جو حکمت تخلیق ہے، اس کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ اللہ اسی سے یہ بات کھول کر رکھ دے گا کہ کون واقعی اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، کون حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، یہاں سے پتہ چلے گا۔ جو اللہ اور رسول کے سچے وفادار ہیں وہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں گے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، دوسروں کو بھی قتل کرتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں، اپنی جانیں بھی دیتے ہیں، مرتبہ شہادت بھی حاصل کرتے ہیں، یہ ہیں اصل میں اللہ کے سچے وفادار، یہیں سے پتہ چلے گا۔ اور کون ہے جو باطل نظام کا وفادار بن کر جو ہے وہ اسلامی جو ہے اسلام کے غلبے کا راستہ روکنے میں جو ہے فرنٹ لائن ادا کر رہا ہوتا، یہ تو وہاں پتہ چلے گا، تو اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے تمہاری وفاداری کس کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دیے ہوئے نظام کے ساتھ ہے، یا ابلیسی قوتوں کے ساتھ ہے، یہ اس کا امتحان ہے۔ یہ ہے اس آیت کو آپ کیسے کھرچیں گے قرآن سے، اس کا ترجمہ بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ابہام ہی نہیں۔ یہ نظام دیا گیا تھا تاکہ دنیا سے بے انصافی کا، اور خاص طور پر آج کا لفظ ایکسپلائٹیشن، استحصال کا خاتمہ ہو، جو قدم قدم پر ہو رہا ہے استحصال، اس کو کوئی شے ختم نہیں کر سکتی۔ آج کا جو دنیا کا نظام ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ انسانی فکر اور اس کی سوچ کی بلندی کی ارتقاء کا آخری لیول ہے، لیکن یہ بدترین ایکسپلائٹیٹو نظام ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ایک شعر ابھی بھی سنا دوں، بعد میں بھی سناؤں گا۔ اقبال نے کہا تھا، یہ جمہوری نظام، اصل میں یہ جمہوری نظام کیا ہے، یہ جمہوری نظام سرمایہ داری کے تحفظ کے لیے آیا ہے، تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. چنگیز بھی کیا ہوگا، اس کا ظلم اور اس کی ایکسپلوٹیشن کیا ہو سکتی ہے جو اس جمہوری نظام کی ہے. اصل میں یہ کیا ہے، یہ سرمایہ دارانہ سود پر بے سرمایہ دارانہ جمہوری نظام ہے، اس موسٹ ایکسپلوئٹیٹو. لیکن بہرحال فریب اس دنیا میں دجل یہی ہے کہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ انسانیت کی معراج ہے. چنانچہ جو ایکسپلائٹ، جن کو ایکسپلائٹیشن جن کی ہو رہی ہے، ان کے لیے ایک دن رکھ لو. یہ بھی وہ نظام جو ہے آپ کو ایک تھوڑا سا وہ ایسی ہاتھ میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کھلونا بھی دے دیتا ہے، وہ باہر نکالنے کے لیے ایک دن یوم مئی بھی منا لو. مزدوروں کی ایکسپلائٹیشن تو ساری دنیا میں ہو رہی ہے، وہ تو ہوتی رہے گی، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ ہو. ہاں ایک دن ان کا منا لو، مزدوروں کا بھی ایک دن ہو، ہر طرح کے دن منا لیے جائیں، مذہبی بھی ہوں غیر مذہبی بھی ہوں، ویلنٹائن ڈے بھی منا لیا جائے، اور ارتھ ڈے بھی ہو، اور مدر ڈے بھی ہو، اور فادر ڈے بھی ہو، وہ تو ایک سلسلہ ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے اصل ایشو کو سمجھیے کیا ہے، یہ یوم مئی کیا شے ہے، اس کی نوبت کیوں آئی تھی. 1886 میں جو شکاگو کے مزدوروں کے اوپر ظلم اور تشدد ہوا تھا اور انہوں نے احتجاج کیا تھا، اپنے حقوق کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے مطالبات کیا تھے کہ جبری مشقت نہ لی جائے، اوقات کار کا تعین کیا جائے، طے کیے جائیں. شروع شروع میں جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے تو مزدور کی ایکسپلائٹیشن بھی آخری درجے پر تھی، قریب ہے دو وقت کی روٹی اسے بھی چاہیے، خود بھی کھانی ہے، بچوں کو بھی دینی ہے، کوئی ذریعہ ہے نہیں، کوئی سورسز ہے نہیں، سورسز تو سارے خاص طبقے کے ہاتھ میں ہیں ریسورسز. اب جو بھی روکھی سوکی ملتی ہے، اپنے بہت سے حقوق جو ہے نظر انداز کر کے بھی چلو دو وقت کی روٹی مل جائے، اور کوئی ذریعہ ہے نہیں، حکومتیں اس کا ذمہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ تو اسلام نے نظام دیا تھا جس میں حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر بھوک سے مر گیا تو عمر کا گریبان پکڑا جائے گا، ورنہ کون کسی پوچھتا ہے. وہ ایک طبقہ ہوتا ہے، وہ سارے حقوق اور سارے اختیارات پر قابض ہوتا ہے اور باقیوں کا خون چوستا ہے. حکومت تو نام ہی اسی کا، ساری دنیا میں یہی ہوتا آیا، شہنشاہیت بھی اسی کا نام تھا، اسی نے مختلف شکلیں بدلی ہیں. شکلیں بدلنے سے پھر اقبال کا شعر یاد آیا، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. ابلیس کا یہ قول اپنے شاگردوں سے وہ کہہ رہا ہے، چیلوں سے، اور اس کا پس منظر بھی دلچسپ ہے کہ جب یہ اشتراکیت شروع ہوئی ہے، مارکسزم جو ہے اصل میں یہ اسی سرمایہ داران نظام کے رد عمل میں آیا تھا. جب مزدور کو حقوق نہیں مل رہے اور ایکسپلائٹیشن آخری درجے کی ہو رہی ہے، سرمایہ دار جو ہے وہ خون چوس رہا ہے اور ان کو جینے کا حق بھی نہیں دے رہا، تو پھر وہ مارکسزم پھیلا، اور اس پھیلا کس قوت کے ساتھ، رشیا کے اندر آیا، پھر پورے مشرقی یورپ کے اندر آ گیا، پھر لیٹن امریکہ تک پہنچا. اب اس تناظر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ ابلیس اپنے مجلس شورا منعقد کرتا ہے، اور وہاں پر اس کے جو چیلے چانٹے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مارکسزم کا نظام آ گیا، یہ تو عدل و انصاف والا نظام معلوم ہوتا ہے، ہمارے لیے تو پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی، یہ سرمایہ دارانہ نظام، اس میں تو ہم اپنی شیطنت کا کھیل بھرپور کھیلتے تھے، یہ تو ہمارے لیے بہت فیوریبل تھا، انسانوں کو لڑانا، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرنا، جو جن کے پیٹ زیادہ بھرے ہوئے ہیں وہ جرائم کا ارتکاب اور انداز سے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، جو مجبور اور مقہور ہیں وہ بھوک سے تنگ آ کر دوسروں کو قتل کر رہے ہیں، یہ تو ہماری گویا کہ بہترین ایک ہمارے حوالے سے ایک بڑا فیوریبل ایک ماحول بنا ہوا تھا سرمایہ داری جب تھا. اب آ رہا ہے مارکسسٹ سسٹم، اشتراکیت آ رہی ہے، وہاں تو جو انفرادی اونرشپ بھی نہیں ہے، وہ تو سارا کچھ سرکاری انتظام میں ہوگا، وہ سرمایہ کی دوڑ ختم ہو جائے گی، تو پھر ہمارے لیے کیا بچے گا. اس تناظر میں وہ مجلس شورا منعقد ہوئی تھی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. سب اس کے جو ہے مختلف چیلے اپنے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد شیطان اب گویا کہ صدارتی خطبہ دے رہا ہے، اور وہ اس میں بھی کہتا ہے کہ اشتراکیت سے ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، مزدکیت جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، اصل میں اسلام ہے جو خطرہ ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے، تم سمجھتے نہیں ہو، یہ تو سرمایہ دارانہ نظام کی ایک اور شکل ہے، اس میں اور بہت سی چیزیں ہمارے لیے موقع بنے گی، یہ بھی غیر فطری نظام ہے، تم اصل میں اس کو دیکھ نہیں سکے ہو، اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہمارا جو اصل مشن تھا وہ کہیں اس کے آگے رکاوٹ نہ آ جائے، خطرہ ہے اصل میں تو امت مسلمہ سے ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ اس کے بعد اس نے کہا اصل میں اسلام نے جو عدل و انصاف کا نظام دیا ہے اور سرمایہ داری کی جڑ کاٹی ہے وہ ہے ہمارے لیے خطرہ، وہ نظام قائم ہو گیا تو پھر ہمارے لیے گنجائش نہیں رہے گی کہ ہم اپنے جو ہے وہ پالیسیز اور اپنی جو بھی فتنہ پروریاں ہیں فتنہ انگیزیاں ہیں اس کے لیے آگے بڑھ سکے۔ وہ اہم جو ہے خطاب ہے، تو اسی میں اس نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اصل میں خطرہ اسلام سے ہے، اور ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یہ جمہوریت بھی جو ہے اس سے بھی نہ ڈرو، یہ جو شاہی تھی اسی کی ایک بدلی ہوئی شکل جمہوریت ہے، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو یہ ہے جمہوری نظام کے بارے میں اقبال کی رائے، اور اصل میں یہ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے ایک سیاسی نظام جو اس کے تحفظ کے لیے وضع کیا گیا وہ جمہوریت، اصل فتنہ یہ سرمایہ داری نظام ہے۔ دیکھیے والد محترم فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، تین ایشوز ایسے ہیں جس میں انسانی عقل 100% عاجز ہے، ہمیں آسمانی ہدایت لازمن چاہیے، انسان اپنی عقل سے صحیح معتدل راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا، تین ایشوز ایسے ہیں۔ نمبر ایک، مرد اور عورت کے درمیان توازن کیا ہو، یہ انسان اپنی عقل سے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، اس پہ ہمیشہ انسانی ہسٹری میں بھی آپ دیکھیں گے تو دو انتہائیں رہی ہیں، زیادہ تر تو عورت کو اس طرح بری طرح کچلا گیا ہے، اس کی ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی عورت ابھری ہے تو پھر کلو پترا بنی ہے، پھر حکومتی معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، اس نے جو کچھ دکھایا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے آج بھی عورت کو اس کی آزادی کے حوالے سے جو کچھ سبز باغ دکھا کر اسے باہر نکالا گیا ہے، اس نے پوری گویا انسانی معاشرے کو تل پٹ کر رکھ دی۔ مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے حقوق، ان میں بیلنس کیسے ہوگا، ایکول دونوں نہیں ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے، گھر کے ادارے کا ایک نہ ایک سربراہ ہوگا، دو پہیے ہیں گاڑی کے کہاں تو جاتا ہے، کہنے میں تو بڑی خوبصورت بات لگتی ہے، ٹھیک ہے دونوں کے باہم تعاون سے ہی معاملہ چلے گا، لیکن ایک تو طے کرنا پڑے گا کہ فیصلہ کن حیثیت کس کی ہے، جب آپ یہ نہیں تعین کریں گے تو پھر جس کا زور چلے گا وہ اپنا نکال لے گا، اور معاشرہ جس طرف جا رہا ہے وہ کیا ہے، آپ کا سارا میڈیا جس طرف لے جا رہا ہے وہ تو عورت کو کھلی آزادی چھوٹ، اور عورت کو جتنا بیوقوف اس زمانے میں بنایا گیا کہ جو چھپا کر رکھنے والی چیز ہے اس کو بالکل برہنہ بازاری اشتہار بنا دیا گیا، اور عورت سمجھ رہی ہے کہ ہم نے آج بڑی اپنی کامیابی کے جو ہے وہ بڑے بڑے اونچے اہداف حاصل کر لیے ہیں، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے جو تذلیل اس کی آج ہو رہی ہے۔ پھر بچے بھی اسی نے پیدا کرنے ہیں، یہ مرد نہیں کر سکتا، اسے دو طرف سے کچلا گیا ہے، لیکن آزادی کے نام پر امبیلنس ہمیشہ رہے گا، اس میں انسانی عقل کوئی بیلنس قائم نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیلنس پر مبنی نظام قائم کرنے کے لیے کوئی مرد کام کرے گا تو وہ عورت کی نفسیات سے 100% واقف ہی نہیں ہے، اس کا جھکاؤ مردوں کی طرف لازمن ہوگا یا پھر ریئیکشن میں دوسری طرف ہوگا، بیلنس نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ فرد اور اجتماعیت، اس میں توازن کیسے کیا جائے. آسان مثال سمجھ میں آ جائے گی. امریکہ اور یورپ میں بہت سے ملکوں میں موت کی سزا کو سمجھا گیا کہ یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، ایک فرد کو موت کی سزا کسی بھی جرم پر دینا غلط ہے. اب یہاں پر وہ فرد کا ایک لحاظ رکھ رہے ہیں کہ بہرحال فرد کو بالکل زندگی سے محروم کر دینا، یہ گویا کہ یہ تو بڑا ظلم بے انصافی ہے. لیکن اسلام نے بعض چیزوں بعض جرائم پر موت کی سزا رکھی ہے، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کے جسم کے اندر کوئی ایسا ناسور بن گیا ہے کہ کہتے ہیں ہاتھ کاٹنا پڑے گا جسم کو بچانے کے لیے. آپ کہیں نہیں جسم کی سینکٹیٹی ہے، ہم تو ہاتھ نہیں کاٹیں گے. ہاتھ کاٹیں گے تو جسم بچے گا. معاشرہ تب اپنی صحت پر برقرار رکھے گا جب ایسے عناصر کے لیے وہ موت کی سزا تجویز کی جائے. اجتماعیت کا مفاد اس میں ہے. آج کی دنیا کبھی بھی انسان اس میں بیلنس قائم کر ہی نہیں سکتا. جب انسان اپنے ذہن سے نظام بنائے گا بیلنس کبھی نہیں قائم کر سکتا اس میں. اور تیسرا مسئلہ سرمایہ اور محنت کا توازن. سرمایہ اور محنت کا جو توازن ہے، یہ بھی کہ مزدور کا حق کتنا ہے اور سرمایہ دار کا کتنا حق ہے، یہ بھی کبھی انسانی ذہن اپنے خود اپنی بنیاد پر اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کبھی بھی متوازن نظام بنا ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا؟ اقبال کا ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ زمانہ میں کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا. کیونکہ ایک بات سمجھی جاتی تھی کہ یہ سرمایہ دار طبقہ پورا نظام بناتا ہے، لہذا وہ نظام ایسا بنائے گا جس میں تحفظ سرمایہ کو ملے، سرمایہ داری کو ملے، اور مزدور کے حقوق اس میں غصب ہوتے ہیں جب بھی سرمایہ دارانہ نظام ہوگا. یہ تو دو ٹوک بات ہے، طے شدہ بات ہے. تو چلو مزدور کو موقع دو کہ وہ نظام بنا لے، اس سے توازن ہو جائے گا. اقبال کہتے ہیں یہ بھی غلط فہمی ہے. زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریقے کوہ کن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، کر ہی نہیں سکتے. یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو سب کا خالق ہے، وہ فرد بھی اس نے پیدا کیا، اجتماعی نظام بھی وہ دیتا ہے. مرد کو بھی اس نے پیدا کیا، عورت کو بھی اس نے پیدا کیا، مزدور کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، اور سرمایہ دار بھی اسی کے مخلوق ہے. ان میں سب سے زیادہ متوازن نظام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف خالق، ہمارا خالق و مالک ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. چنانچہ یہ جو مزدوروں کے حقوق کا مسئلہ ہے، یہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا دیا ہوا نظام قائم نہ ہو جائے. اور آج دنیا میں جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، پورا سرمایہ دارانہ نظام پورے گلوب کے اوپر حاوی. یہ ہے اصل ایشو کو سمجھیے. اور یہ شروع کب ہوا ہے آپ کو معلوم ہے؟ فرینچ ریولوشن آیا، اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن کا دور آیا، اور ساتھ ہی سودی نظام شروع ہوا. اور سودی نظام جو ہے وہ پھیلانے والے یہود ہیں، اور آج بھی پوری دنیا کو سود کے ذریعے کنٹرول کرنے والے یہود ہیں. اور دیکھیے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، مٹھی بھر یہود ہیں پوری دنیا کی آبادی کے مقابلے میں. امریکہ میں بھی کافی تعداد ہے، لیکن ان کی ریشو کیا ہوگی؟ فیڈرل ریزرو جو ہیں امریکن گورنمنٹ کے، وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جیو کے ہاتھ میں. ڈالر پر کنٹرول حکومت امریکہ کا نہیں ہے، جیو کا ہے. اسی طریقے سے بینک آف انگلینڈ، یہ پرائیویٹ ہے یہودیوں کا، اس کا تعلق انگلینڈ سے نہیں ہے. ہاں انگلینڈ کے اندر ہے کیونکہ، لہذا بینک آف انگلینڈ ہے. بینک آف جاپان یہ پرائیویٹ ہے، جیوز کی کنٹرول میں ہے. یورپ کے تمام سینٹرل بینک، یہ ہے جادو جو وہ جو سر چڑھ کر بولے. اور اس سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینے کے لیے ایک جمہوری نظام وضع کیا گیا، جسے اقبال نے اس وقت دیکھ کے کہا تھا، جو میں آپ کو شعر سنا چکا ہوں، کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تر. وہ مغربی جمہوری نظام جو ہمارا آئیڈیل ہے، ہم تو اس کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری جمہوری اس سسٹم کو تو ابھی بہت وقت لگے گا وہاں تک پہنچنے میں، لیکن منزل ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے. وہ سارا تحفظ دیتا ہے سرمایہ دار کو اور سود کو. آج پاکستان میں آپ دیکھ لیں، انڈسٹری لگانی ہے، اگر آپ کہیں کہ جی میں اپنے ہی وسائل سے انڈسٹری لگانا چاہوں گا، بینک لون نہیں لوں گا، بے شمار مراعات جو ہیں آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. حکومت کی طرف سے جو بے شمار مراعات انڈسٹریلز کو ملتی ہے، انڈسٹریلز کو، وہ اس شرط پر ہوتی ہے کہ آپ سودی قرضہ، بینک سے سودی قرضہ لے کر یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ مراعات بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. یہ کس طریقے سے ہمارے اندر پیوست ہے یہ نظام. یہی نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنے ڈپازٹ رکھ کر اور وہ سیونگز جو ہے اس پر سود کھا رہے ہیں، یہ تو پورا نظام ہی سود کو سپورٹ کر رہا ہے. چنانچہ آوازیں پھر بھی اٹھتی ہیں، اسی کے ری ایکشن میں پھر مارکسزم آیا تھا. جب مارکسزم آیا تو پھر کیا ہوا، اب مزدور کو سوچا گیا کہ اس طریقے سے تو یہ پورا ہمارا سرمایہ دار سسٹم ختم ہو جائے گا جس تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو فوری قدم کیا کیا گیا کہ مزدور کو کچھ نہ کچھ حق دو. اس سے پہلے تو بالکل محروم تھا، یہ جو کہا گیا تھا نا کہ ہمارے اوقات تو طے ہونے چاہیے، پہلے یہ بھی نہیں تھے. تھوڑے بہت حقوق دو، اور ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ایک وظیفہ بھی دو. وہ شخص جو ہے وہ اگر اس کو ملازمت نہیں مل رہی ہے تو کوئی اس کا سبسسٹنٹ لیول پر کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے وظیفہ دیا جائے، ورنہ یہ کل کو امیروں کے پیٹ پھاڑیں گے اور اشتراکی سیلاب جو ہے وہ ہمارا سارے اس نظام کو بہا کے لے جائے گا. اس ڈر سے ان کو کچھ نہ کچھ حقوق دیے گئے، جیسے گھوڑے کو اور گدے کو جو آپ کام میں لگاتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ دانا پانی جو ہے دیتے ہیں کہ زندہ تو رہے. اور اس کے اندر جو ہے سب سے آگے اگر کوئی گیا تو اسکینڈینیوین کنٹریز گئے، انہوں نے جو اس کی انمپلائمنٹ جو اس کا فنڈ رکھا ہے اور چیریٹی کے حوالے سے، وہ اس کا لیول سب سے اونچا ہے. لیکن اس کا ایک الگ مسئلہ بن گیا، پھر اس کو چھوڑے، وہ نظام بھی اپنی جگہ ناکام ہو رہا ہے. اصل میں فطری نظام جو دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے. اور آج بھی دیکھیے آپ، ابھی کیا ہوا تھا کچھ ہی عرصے پہلے، آکوپائی وال اسٹریٹ تحریک شروع ہو گئی تھی امریکہ میں. یہ کیا تھا؟ یہ وہی ری ایکشن تھا. اور اس کو کیسے کچلا گیا؟ یہ نظام جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم انسانیت کے گویا کہ ایک معراج پر ہیں، لیکن اس سودی نظام کے تحفظ کے لیے پولیس نے وہاں کیسے کیسے مظالم کیے. اور اصل پرابلم کیا ہوتی ہے، سود کے شکنجے میں پھانس پھانس کر ایک آدمی کو، ایک شخص کو بینکرپٹ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا مکان بھی اسے چھین لیا جاتا ہے. چنانچہ ایسے لوگوں کے جو ہیں مکانات، ان کو زبردستی بے دخل کیا گیا، اس لیے کہ بینکر وہ تھے، نادہندہ تھے، وہ سود ہی قسط پوری نہیں کر سکے، کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے، اور جکڑ لیا سود نے، وہ اٹھے تھے، کچل دیا گیا. پوری انتظامی مشینری ان غریبوں کو کچلنے کے لیے آ گئی. یہ ہے بدترین ظالمانہ ایکسپلائٹیٹو نظام. اور امریکہ جیسے ملک میں بھی، لیکن ہوتا کیا ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس قسم کی ایک فضا پیدا کر دی جاتی ہے کہ لوگ کہیں کہ ہاں انہوں نے اگر سود نہیں دیا تھا تو پھر ٹھیک ہے، اب ان کو حق اس سے محروم ہونا چاہیے. وہاں پر آپ کو معلوم ہے امریکہ وغیرہ میں سب سے بڑا جرم، ناقابل معافی جرم جو ہے وہ ٹیکس ایویژن ہے. آپ کا کیریئر تباہ ہو جائے گا اگر ثابت ہو گیا کہ آپ نے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ ٹیکس کو جو ہے اس کو چھپایا ہے آپ نے اپنے ٹیکس کو اور ٹیکس پورا نہیں ادا کیا. یہ نارمز بنا دیے جاتے ہیں. البتہ ایک غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسے گھر سے نکال کر زبردستی اور مار پیٹ کر کے اور گھر واپس یہودی لینڈ لارڈ کے حوالے کر دینا یہ کوئی جرم نہیں ہے. اس کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی کے احساسات پر جوں تک نہیں رینگتی اس لیے کہ ایک فضا بنا دی گئی ہے. اس سرمایہ دارانہ نظام کے یہ تقاضے ہیں. اسی لیے مجھے اقبال کے شعر یاد آ رہے ہیں کہ این بنوک این فکر چالاک یہود. یہ بینک کا جو نظام ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ بینکاری. یہ چالاک و مکار اور عیار یہودی کے ذہن کی پیداوار ہے. نور حق سینہ آدم ربود. اس کے نتیجے میں ایک تو وہ ہے جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے لیکن اقبال اس سے بھی آگے دیکھ رہے ہیں. اس کے ذریعے جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہاں لوگوں کے دلوں سے وہ جو ایک ڈیوائن سپارک ہر انسان کے اندر رکھا ہے اللہ نے, تو نفقت فیہ من روحی, جس سے انسان جو ہے وہ حیوان سے ممیز ہو کر انسان قرار پاتا ہے, وہ نور حق جو ہے اس کے اندر وہ جاتا رہتا ہے, اس سے انسان محروم ہو کر نرا حیوان بن جاتا. تا تہو بالا نگردت ای نظام. دیکھیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سارا جو فحاشی اور اڑیانی کا ہے وہ سیلاب آیا ہے جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس گندگی تک بھی لوگ جا سکتے ہیں اور نو انسانیت کا قافلہ اس گندگی تک بھی پہنچے گا. کبھی شاید سوچا بھی نہ ہوگا کسی نے. یہ سارا بھی کس کا پیچھے سے ہے سارا کارنامہ؟ یہی سرمایہ دار یہودی سرمایہ دار ہیں. انہوں نے انسان کو انسانیت سے محروم کر کے حیوان بنانے کے لیے سستے پر ڈالا ہے. وہ نور حق ختم ہے. اب کہنے کو انسان ہے, اب حقیقت میں حیوان اور درندہ بن چکا ہے. شرف انسانیت سے محروم ہے. تا تہو بالا نگرد دی نظام, جب تک کہ اس سودی نظام کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جاتا. دانشو تہذیب و دین سودائے خام. دانش وزڈم تہذیب, لفظ تہذیب سولائزیشن, سولائز لوگ کون ہوتے, یعنی یہ الفاظ ہی ہوں گے لیکن حقیقت میں نہ دانش حاصل ہو سکتی ہے نہ تہذیب اور نہ دین. دین بھی سپر ہو کر رہ جائے گا. سودا خام. ان کا خیال کرنا کہ دانش پروان چڑھے, تہذیب پروان چڑھے, دین جو ہے وہ ترقی کرے, ناممکن. یہ ذہنی خلل ہے اگر کسی کے دماغ میں ہے. جب تک اس سودی نظام کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جاتا. یہ ساری چیزیں صرف لفاظی ہیں, ان کی کوئی حقیقت کبھی آ ہی نہیں سکتی. تو یہ یوم مزدور جو ہے یہ مسئلہ کوئی سادہ سا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے. اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. اور یہ اصل میں جس کو ہم آئیڈیل نظام بنا کر جس کے پیچھے کچھ پوچھتے ہیں, یہ اس جمہوری نظام اور سرمایہ دار کے امتزاج کا ایک نتیجہ ہے. یہ آج کا پوری دنیا کے اندر جو اس وقت سسٹم بنا ہوا ہے, اور اسی کو یہ کہتے ہیں ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر. اب یہی چلے گا, اس کے سوا کوئی اور بات نہیں چلے گی. اور اس کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے فکری میدان میں, اور جس سے اصل خطرہ ابلیس کو ہے, وہ صرف اور صرف حقیقی اسلام ہے. صرف اور صرف, اور کوئی نہیں. لہذا وار آن ٹیرر کس کے خلاف شروع کی گئی؟ امریکہ کو ایسے مسلمانوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے جو صرف نماز روزے وظیفے میں رہیں. جو بات کرے گا سسٹم کی وہ ہمارا دشمن ہے. خلافت کی بات کرتے ہو, بھول جاؤ. اب یہ زمین اللہ کی ملکیت نہیں, ہماری ملکیت ہے. اللہ کا نظام اب قائم نہیں ہو سکتا. اور ہم کون ہیں؟ اصل میں دیکھا جائے ہم ابلیس کے اس وقت سب سے بڑے نمائندے ہیں. یہ نظام ابلیسی نظام ہے. امریکی نظام بھی نہ کہیے اسے, یہودی نظام بھی نہ کہیے. یہودی خود اس وقت ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں اس دنیا میں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور دلائل سے ثابت کرتا ہوں کہ وہی رول جو ابلیس کا تھا حضرت آدم کے خلاف, آج وہ جیو کا ہے پوری نو انسانی کے حوالے سے. اقبال نے اس کو خوب سمجھا تھا. اب اس میں میں صرف یہ عرض کر دوں کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ سرمایہ دار کے حقوق کا تحفظ کیا, اسی تحفظ کے لیے ہی سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس سود سے سرمایہ داری پھیلتی ہے, جنم اس سے لیتی, جوئے سے پھیلتی ہے, جنم لیتی ہے. دور دور قدغن لگائی گئی, حد بندی لگائی گئی. سرمایہ کاری ٹھیک ہے, سرمایہ کاری پسندیدہ ہے, سرمایہ داری وہ غلط. پورا نظام وہ دیا ہے جس میں عدل ہے, انصاف ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں, کسی طبقے کی کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو. ساتھ ساتھ محنت کے لیے جو عظمت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں اور آپ کی طرز عمل سے ملتی ہے وہ اضافی ہے. جو ڈگنیٹی دی ہے مزدور کو, الکاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے محنت کی کمائی کھانے والا شخص وہ تو اللہ کا دوست ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایسے شخص سے اس کا تو مقام اونچا ہے. ایک صحابی سے آپ نے مصافحہ کیا, حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات ہوئی, آپ نے محسوس کیا کہ ہاتھ کھردرے ہیں, سخت ہیں. تو پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ تھا, کیا معاملہ ہے؟ کہ میں محنت مزدوری کر کے کمائی کرتا ہوں, اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. آپ نے ہاتھ چوم لیے اس کے. یہ جو ڈگنیٹی ہے یہ اسلام نے دی ہے. ایک طرف یہ کہ ان کے حقوق کا تحفظ صرف اسلام کر سکتا ہے, نمبر دو یہ کہ صرف حقوق ہی نہیں, ڈگنیٹی, اس کی عظمت. چنانچہ یہ حدیث بھی صحیح احادیث میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے, ہر رسول نے اجرت پر بکریاں چرائی ہیں اپنے ابتدائی دور میں, اور میں نے خود بڑی ہی حقیر سی اجرت پر میں قریش کی بکریاں چراتا رہا ہوں. یہ ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈگنیٹی اور عظمت دی ہے مزدور کو. تو ہم جو کچھ بھی کر لیں, کوئی اقدامات اٹھا لیں, جب تک اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرتے یہاں سے ایکسپلائٹیشن کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی, اور مزدور کو اس کا حق مل ہی نہیں سکتا. کسی نہ کسی طریقے سے وہ سرمایہ دار جو ہے وہ اس کے ساتھ بے انصافی کرتا ہی رہے گا. یہی تھی چند باتیں جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. باقی کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے اور چھوٹی سی بات تو یہی ہے, زلزلے جو ہیں اور ارتھ کویکس دنیا میں اب کثرت سے آ رہے ہیں, قرب قیامت کے جو آثار آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث کے, اس میں زلزلوں کی کثرت کا بھی ذکر ہے. یوں لگتا ہے کہ اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. انڈین پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں سیٹلمنٹس کا اعلان کر دیا ہے, یعنی ہندوؤں کی سیٹلمنٹس وہاں پر ہوں گی. کشمیر کے مسئلے کا حل اب انہوں نے یہ نکال دیا ہے, اور غالباً یہ یہودیوں سے سیکھا ہے. جو سیٹلمنٹ جو ہے وہ یہودیوں نے جس طریقے سے فلسطین پر قبضہ کیا اور اپنا تسلط جمایا, اور فلسطینیوں کو جو ہے غیر مؤثر کر دیا, اسی طریقے سے یہی جو ہے طریقہ آزمایا جائے گا اب کشمیر میں, مسلمانوں کو بالکل کارنر کرنے کے لیے کہ اب سیٹلمنٹس ہوں اور ہندوؤں کی اکثریت کو وہاں پر لا آباد کیا جائے. بس پاکستان نے تو اس پر یہی کہا ہے کہ ہم اس پر, ہمیں کنسرن ہے, ہمیں یہ چیز پسند نہیں آئی. لیکن اس سے آگے ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں, ہم کر تو ابھی تب ہی سکیں گے کہ ہم نے خود اللہ کے دین کو قائم کیا ہو اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو, تو پھر تو کسی سے ہم باقاعدہ پنجہ آزمائی بھی لیں اور بات بھی کریں تو پورے اعتماد سے کریں, اور حق کی بات کریں تو اس کے اندر صداقت بھی ہو, صداقت کی قوت بھی ہو. جب ہم خود اللہ اور اس کے دین کے غدار ہیں, بے وفا ہیں, اور پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ہم سے زیادہ پھر کمزور کوئی نہیں. چنانچہ اس میں کوئی بھی قدم ہم اٹھا نہیں سکتے اور وہ جو چاہیں گے کریں گے. اور ہم جو کشمیریوں کے حقوق کے لیے جو بات کرتے تھے شاید اس کا بھی پھر ہمیں موقع بالکل نہیں رہے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کے عملی تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں توفیق دے کہ اپنے اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے اس کو تو ایک واقعی اسلامی ریاست کا نمونہ بنا دیں ساری دنیا کے لیے. اللہ اور رسول جن کا نام لیتے ہوئے ہم اور گردان کرنے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں, ان کا عطا کردہ نظام جو ہے اس کو قائم کرنے میں جو ہم سے سستی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ اور رسول کی وفاداری کے تقاضے کے تحت اس زمین میں, اس سرزمین میں اللہ کے دین کو, اس نظام کو قائم و غالب کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.